أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على سيد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. صلوات الله عليه. عزیزان ایمان، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، سلسلے گفتگو امیر المومنین کے مخصوص خطبے سے استفادہ کیا جا رہا ہے. ہر روز آپ ہی کے کلام سے ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں، انہی کے کلام سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں. ہر روز نہج البلاغہ سے، آپ کے ایک مخصوص کلام سے جو خطبہ متقین کے نام سے معروف ہے، اسی خطبے کی تشریح، ہر روز ایک ایک جملے کی تشریح کرتے ہوئے ہم آج کی شب یہاں تک پہنچے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج کی شب کے تقاضے کچھ اور ہیں، یقیناً اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور سلسلے گفتگو کو بھی منقطع نہیں کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بھی آپ ہی کے کلام کا حصہ ہے، لہٰذا آپ کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے ابھی تک یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے ایک خاص صحابی کو، جنہوں نے ان سے یہ تقاضا کیا تھا کہ آپ میرے لیے متقین کے صفات کو ایسے بیان کیجئے جیسے کہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، مجسم کر کے بتائیے. تو امیر المومنین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو متقین کے صفات کو مجسم کر کے دکھائے، سوائے آپ کی ذات کی، کیونکہ آپ امام المتقین ہیں. اور یہ بات ہر ایک کے ذہن میں رہے کہ ہمارا امیر المومنین سے جو رشتہ ہے، وہ رشتہ کس بنیاد پر ہے، کس بنیاد پہ ہمارا رشتہ ہے. بہت سارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، لیکن وہ رشتے مانے نہیں جاتے، تسلیم نہیں کیے جاتے. رشتہ داری ہوتی ہے لیکن قبول نہیں کیا جاتا. اب میں کیا ان برے لوگوں کا نام لوں؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا تھا، حضرت علی کے سگے چچا، لیکن کفر کی بنیاد پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کا کفر سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا ایمان سے رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر مومن بھائی ہیں تو آخرت میں بھی ہمارا یہ رشتہ باقی رہے گا، اگر ہم مومن ہوں گے تو ہمارا رشتہ آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہیں دنیا کی حد تک یہ ہمارا رشتہ ہے، نہیں، یہ رشتے ہمیں وہاں بھی کام آئیں گے۔ لیکن ایمان و کفر کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا رشتہ امیر المومنین سے جس بنیاد پر ہے وہ رشتہ ہے ایمان کا رشتہ، وہ رشتہ ہے تقوی کا رشتہ۔ اگر ہم متقی ہوں گے تو وہ امام المتقین ہیں، جب تک ہم متقی نہیں ہوں گے وہ ہمارے امام نہیں کہلائیں گے۔ دیکھیے، یہ رشتہ ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں کہ وہ ہمارے ہیں اور وہ کہیں کہ ہم تم کو نہیں پہچانتے، ایسی شرمندگی نہ ہونے پائے، ایسی شرمندگی نہ ہونے پائے کہ ہم کہیں کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں اور خود امیر المومنین سے پوچھا جائے تو وہ کہیں میں انہیں نہیں پہچانتا، ایسی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے سامنے پورا خطبہ میں نے پیش کیا تھا کہ حضرت نے آغاز اس طرح سے فرمایا تھا کہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم آمنا من معصیتہم لأنہ لا تضرہ معصیۃ من عصا ولا تنفعہ طاعۃ من عطا لأنہ لا تضرہ معصیۃ من عصا ولا تنفعہ طاعۃ من عطا فقسم بینہم معائشہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم فالمتقون فيها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب ملبسهم الاقتصاد مشيهم التواضع غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم۔ كل یہاں تک بات آئی تھی، کل میں نے یہ جملہ پیش کیا تھا کہ متقین کی ایک اہم ترین خصوصیت جو امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء۔ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ چاہے خوشی آئے چاہے غم و مصیبت آئے، ان کی کیفیت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، خوشی آئے یا غم آئے۔ خوشی میں وہ جامع سے باہر نہیں ہو جاتے کہ اللہ کو فراموش کر دیں کہ آج شادی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، تو اللہ کے فرامین کو فراموش کر دیں، حکم خدا سے تجاوز کریں، ایسا بھی نہیں کرتے۔ اور جب غم و مصیبت آتی ہے تب بھی وہ حدود میں رہتے ہیں، اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ کیفیت ہر ایک میں نہیں پیدا ہوتی، اس کے لیے آپ کو زحمت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کی تربیت ایسی کرنی پڑتی ہے کہ جب کوئی چیز آپ سے کھو جائے تو اس پر افسوس نہ کریں کہ آپ اتنے پریشان ہو جائیں پیسے کے جانے کے بعد کہ اٹیک آ جائے آپ کو، کوئی تکلیف ایسی آپ دل پہ لے لیں دنیا کی، نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی اگر کوئی خوشی آئے تو خوشی میں آپ کی حرکت قلب بند ہو جائے۔ بعض لوگ ہیں جو نہ خوشی برداشت کر سکتے ہیں نہ غم برداشت کر سکتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا ان کو سیدھے سے غم مت بیان کیجیے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں نا ان کو فوری مت بتائیے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں برداشت کریں گے اگر مومن ہیں، اگر متقی ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ غم بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے۔ رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہ پریشان نہیں ہوتے، ہماری طرح سر و سینہ پیٹ کے بے ہوش نہیں ہو جاتے، ہوش میں رہتے ہیں۔ چاہے مصیبت آئے بلا آئے کہ خوشی آئے, دونوں کیفیت ان کی ایک جیسی رہتی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جدید مفکرین کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان بدلتا ہے, لیکن آپ نے امیر المومنین کی زندگی میں دیکھا کہ کبھی امیر المومنین کی زندگی میں ایسی کوئی تبدیلی آئی ہو کہ حالات کے بدلنے سے علی بدل گئے ہوں؟ جب بیت المال علی کے پاس تھا تب بھی علی کی کیفیت ویسی ہی تھی, جب بیت المال ہاتھ سے چلا گیا تب بھی امیر المومنین کی کیفیت ویسی ہی تھی, جب لشکر تھا تب بھی ویسی ہی تھی, جب لشکر نہ رہا تب بھی ویسی ہی رہی. آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. یہ ہے نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخا عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. یہ جملے پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسے جاگزی ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا کی ہر چیز ان کی نگاہوں میں چھوٹی دکھائی دیتی ہے. عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. جب اللہ کی عظمت کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز انہیں عظیم دکھائی نہیں دیتی, بڑی دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ انہوں نے دنیا کی سب سے عظیم چیز کا مشاہدہ کر لیا ہے. اگر آپ نے ہمالیہ کی چوٹی دیکھ لی ہے, ہمالیہ کی پہاڑیاں دیکھ لی ہیں, تو کوئی پہاڑی آپ کی نظر میں اب جچے گی نہیں کہ ہم نے اس سے بڑی پہاڑیاں بھی دیکھی ہیں. لیکن اگر کوئی پہلی بار زوجیلہ کی پہاڑیاں دیکھے تو کہے گا یہ تو بہت اونچی پہاڑیاں ہیں, کیونکہ اس نے ہمالیہ کی چوٹی نہیں دیکھی ہے. اس لیے عظم الخالق فی انفسہم, اللہ کی عظمت ایسے جاگزی ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز انہیں اونچی نہیں دکھائی دیتی, عظیم نہیں دکھائی دیتی, بڑی نہیں دکھائی دیتی. خدا جس کے پاس ہے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی اس کو ضرورت ہے؟ آپ بتائیے. کہا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہم اپنی ضرورتیں آج مانگ سکتے ہیں. ساری ضرورتیں اپنی جگہ پر ہیں. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے آپ کے اندر؟ کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ساری کمیاں ہیں؟ وہ کمی کیا ہے؟ ہمارے پاس مال ہے, دولت ہے, ماں باپ ہے, اولاد ہے, سب کچھ ہے, مگر سکون نہیں ہے ہمارے پاس. نوکری ہے, ہر چیز ہے. وہ چیز جو مانگنے کی ہے وہ کیا ہے کہ کیا نہیں ہے جس کی وجہ سے کمی محسوس ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سب ہے ہماری زندگی میں مگر اللہ چونکہ نہیں ہے, لہذا ہم کو ہر چیز کم دکھائی دیتی ہے. کسی چیز میں سکون دکھائی نہیں دیتا, کوئی چیز بھلی نظر نہیں آتی. دنیا میں سکون نام کی چیز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ شاید میرے پاس اس لیے سکون نہیں ہے کیونکہ میرے پاس دولت نہیں ہے, مجھے سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس مکان نہیں ہے, شاید مجھے سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے, شاید سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی عہدہ منصب نہیں ہے. لیکن جن کے پاس سب کچھ ہے ان سے ذرا جا کے پوچھئے کہ آپ کو بھی سکون مل گیا؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, پھر کیوں آپ کو بے سکونی ہے؟ اگر سب کچھ ہونے والوں کے پاس سکون ہوتا تو یہ مارے مارے کیوں پھرتے؟ عہدہ ہے, وزیر اعظم کا عہدہ ہے, لیکن سکون نہیں ہے. صدر جمہوریہ بن گئے مگر سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو یہ سب, یعنی ایک ملک ان کو بڑا دکھائی نہیں دے رہا ہے, چین نہیں ہے ملک میں, بے چین ہے بس. کیوں ہے اتنی بے چینی؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ شاید آپ سمجھیں کہ بیوی ان کے پاس نہیں ہے اس لیے سکون نہیں ہے. نہیں, اگر ان کو سب مل جائے تب بھی ان کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے, خدا نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اطمینان ایک عجیب دولت ہے. یہ بازاروں میں ملنے والے کھلونے کا نام نہیں ہے اطمینان. کسی شاپ میں جا کے آپ خرید نہیں سکتے, کسی حکیم کی دکان پہ یہ اطمینان کا نسخہ نہیں مل سکتا. سب کچھ دنیا میں مل سکتا ہے مگر اطمینان نہیں مل سکتا. اطمینان کے لیے آپ کو پھر واپس پلٹ کے مسجد ہی میں آنا پڑے گا کہ کاش مجھے اطمینان مل جائے. اطمینان ایک عجیب کیفیت کا نام ہے کہ امام راحل فرماتے ہیں, کل امام خمینی کی برسی تھی تو ان کے حوالے سے کہوں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا, گاڑی میں بٹھایا گیا, تو جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ پریشان ہو گئے تھے ان کے اطمینان کو دیکھ کے. جو وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں, امام خمینی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو جو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ پولیس والے پریشان ہو گئے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ یہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے. تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا, کون سا سکون ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ حیران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, گاڑی تیز چلاتے ہوئے جو ہے وہ روڈ سے نیچے اتار دیے کہ دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر وہی اطمینان. ایسا لگتا تھا کہ اب یہ صحرا میں لے جا کے یہیں پہ قتل کر دیں گے, اس کے باوجود بھی اطمینان تھا, کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر جان بھی دی تو کیا دیا, اسی کی جان تھی, اسی کو دیا, اپنی طرف سے کیا دیا. پھر کون سی اللہ کے اوپر نوازش ہے, پھر کون سا اللہ پہ کرم کیا آپ نے, اسی کی دی ہوئی جان اسی کے حوالے کر دیا, پھر احسان بھی نہیں. اطمینان ایسا ہوتا ہے. کیسے امیر المومنین شب ہجرت بستر ہجرت پر آرام فرمائے. سوچنے والے مفکرین کہتے ہیں کہ یہ شجاعت کا وہ مرحلہ ہے جو کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کی شجاعت سے بھی یہ شجاعت بہت افضل دکھائی دیتی ہے سوچنے والوں کو. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہاتھ میں تلوار ہے, آدمی جاگ تو رہا ہے کہ مقابلہ تو کر سکتا ہے, لیکن جہاں پر ہتھیار ہاتھ میں نہ دیے جائیں اور تلواروں کے بیچ میں سلا دیا جائے تو اس وقت انسان کیسے اطمینان سے سو سکتا ہے. اپنا دفاع کرنے کے لیے اس کے پاس تلوار بھی نہیں ہے, حکم یہ ہے کہ سو جاؤ, اور وہ سو جائے. لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے. آتی ہے نیند آپ کو, کوئی کام دیا جائے ایک گھنٹے کے بعد کہ آپ سو جائیے, نیند نہیں آتی. تلواروں کی چھاؤں میں کیسے علی سو گئے. دیکھیے قرآن مجید کی میں آیت پڑھ رہا ہوں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. یہ آیت بہت عجیب ہے اس لیے میں نے کوٹ کیا آپ کے ساتھ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. یعنی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر ایک ہی رخ پر, مشروط طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر انہیں خیر پہنچ جاتی ہے, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَإِطْمَئِنَّ, تو مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو بس اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں, واقعی اللہ ہے تبھی تو مجھے خیر پہنچایا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پلٹ جاتی ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے اللہ کی ذات پر, جب ملتا ہے تو اللہ پر اطمینان رکھتے ہیں, ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جب کوئی فتنہ ان کو پہنچتا ہے, وہ ان اصابت ہو فتنتن, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انقلب علی وجہہ, تو وہ پچھلے پیر پلٹ جاتے ہیں, اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ, اور کیا کر لیتے ہیں, دنیا اور آخرت میں اپنا خسارہ کر لیتے ہیں. اللہ سے منہ پھیرنے سے دنیا میں بھی خسارہ, آخرت میں بھی خسارہ. تھوڑی سی تکلیف پہنچتے ہی بس انتظار بھی نہیں دیکھتے, صبر بھی نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے رکو, اب میں پہنچا رہا ہوں, میری مدد پہنچ رہی ہے, پتا نہیں کب آتی اللہ کی مدد, اتنی دیر ہو گئی ابھی تک مدد آئی نہیں, لہذا پیچھے پلٹ جاتے ہیں. مصیبت میں یوں گرفتار ہوئے, اللہ کہہ رہا ہے میں نجات کے لیے بھیج رہا ہوں, ٹھہرو تھوڑی دیر, مگر میدان میں ٹھہرے تو مدد پہنچے گی نا. وہ ہوتا ہے آپ کا امتحان اللہ کی طرف سے. اگر تمہیں ہماری ذات پر اطمینان ہے, ایمان ہے, تو تم وہیں پر ٹھہرو, ہماری مدد پہنچ رہی ہے, ان قریب ہم تم تک مدد پہنچا رہے ہیں. اب اللہ دیکھتا ہے کہ جو رکا رہتا ہے میدان میں اس تک مدد پہنچتی ہے, اور جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس تک رحمت نہیں پہنچتی, ورنہ ہر کوئی اللہ کو پکارتا ہے, پکارتے ہی اگر مل جائے تو ہر کوئی پکارنے لگے گا, پکارتے ہی مدد نہیں پہنچتی ہے. اللہ امتحان لیتا ہے, جو بندے کامیاب ہوتے ہیں ان کو پہنچاتا ہے. یہ ہے وہ کیفیت کا نام. ایک مرتبہ سفر میں رسول اکرم سے گروہ ملتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ لوگ کس طرح کا ایمان رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہم ہر چیز کو جو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے وہ اللہ کی مرضی سمجھتے ہیں, چاہے مصیبت آئے, چاہے خوشی آئے, چاہے غم آئے, ہم ہر چیز کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ مومن ہو, کہ تمہارا تکیہ اگر اللہ پر ہے, اگر تم نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا تو واقعی تم لوگ مومن ہو, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب کچھ کر لیں گے اور اللہ پر اگر تم نے توکل نہیں کیا تو تمہارا ایمان ذات خدا پر نہیں ہے. قرآن کی میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وقت کم ہے. قل اللہ ذرہم فی خوضہم یلعبون, اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج کی شب قرآن کی آیت کا ایک آیت کا سمجھنا پورا قرآن سمجھنے سے, پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت کا سمجھنا پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے, اور یہ شب نزول قرآن کی شب ہے. کوئی ایک آیت لے لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, تو وہ آیت آپ کے اوپر گویا نازل ہوگی, اور آپ کے اوپر اگر قرآن آج کی شب نازل ہو گیا تو بس آپ کی ہدایت ہو گئی. کبھی ایک آیت سے ہدایت ہو جاتی ہے, پورا قرآن پڑھتے ہیں ہدایت نہیں ملتی, کیونکہ پورا قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں تو ہدایت کیسے ہوگی؟ ایک آیت کو پڑھا مگر سمجھا تو وہ ایک آیت آپ کی ہدایت کر دے گی. پورا قرآن پڑھا لیکن کورس کے طور پہ پڑھا, اس لیے آپ کو ہدایت نہیں ملی, کیونکہ عادتاً پڑھا ہے. عادتاً میں جواباً یہ کہنے لگا یا علی یا علی, عادتاً جواباً یہ میں کہنے لگا, دل سے میں نے نہیں کہا, سوچ کے میں نے نہیں کہا, سمجھ کے میں نے نہیں کہا, عادتاً یوں کہنے لگا. تو عادت کا کیا فائدہ ہے آپ کی؟ تو آپ نے عادت بنا لیا ہے, لیکن قرآن پڑھنے کی عادت ہے, نماز پڑھنے کی مجھے عادت ہے, شب قدر مجھے یہ اعمال کرنے کی عادت ہے, بس جب میں نہیں کرتا ہوں تو شب قدر دل کو نہیں لگتی. یعنی دل کو لگے چاہے ایمان میں اضافہ ہو کہ نہ ہو, بس دل کو لگے. کیسے دل کو لگے گی؟ جب تک کہ ایمان تازہ نہ ہو. اللہ سے اگر کنیکشن جڑ گیا آج کی شب ایک لمحے کے لیے تو بجلی آ جائے گی، یعنی دل روشن ہو جائے گا اور ایسی چمک پیدا ہوگی کہ ایک ہی لہجے میں معراج مل جائے گی۔ معراج گھنٹوں کی نہیں ہوتی، معراج لمحوں کی ہوتی ہے، لمحے میں معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ یوں کنیکشن جڑا آپ کا اللہ کی ذات سے، آپ کا رشتہ آپ کی روح کا، وہ تو اللہ ہی کی روح ہے نا ہمارے جسم میں، روحی کا رشتہ اللہ کی ذات سے ہم نے لے جا کے جوڑ دیا، بس یوں جوڑا اور ادھر بجلی چمکی۔ بجلی کا چمکنا تھا کہ ایمان روشن ہو گیا اور دل میں ایمان کی چمک پیدا ہوئی، ہوتے ہی آپ کو اللہ کی ذات پر وہ اطمینان، دو آنسو نکلتے ہی سمجھیے شب قدر مکمل ہو گئی۔ بس وہ دو قطروں کے لیے پوری رات جاگنا پڑتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے دیدار کے لیے۔ میں شب قدر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب میں عام مثال بھی بعض وقت دیتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، لوگ مثال ہی میں مناقشہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ کون سی مثال دے دی اور آج کی شب ایسی مثال دے دی۔ ارے بھائی، مثال کو اٹھا کے پھینک دو، خاک بر سر تمثیل و من و تشبیہ من، میری مثال پر خاک ڈال دو، میری تمثیل پہ خاک ڈال دو، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اسے لے لو اور مثال کو چھلکے کے ذرا اٹھا کے پھینک دو۔ تمہیں چھلکا نہیں کھانا ہے، موز تمہیں دے رہا ہوں، تو موز کو آپ چھلکے کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ چھلکے کے ساتھ کھا لیں؟ ارے بھائی، چھلکا پھینک دیجئے، موز کھا لیجئے۔ ارے آپ اخروٹ کو چھلکے دیجئے نا، اخروٹ کو کیسے کھا لیں ہم؟ ارے بھائی، اخروٹ دے رہے ہیں تو چھلکا پھینک کے اخروٹ اندر کا کھائیے نا، آپ عقل مند ہیں نا، اخروٹ کیسے کھا لیں گے؟ تو آپ اگر عقل مند ہوتے تو ہم کو چھلکے دیتے۔ ارے بھائی، چھلکے نہیں دیا جاتا ہے کبھی، سیب کو ایسے ہی دیا جاتا ہے، موز کو بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے، مگر موز چھلکے کھاتے ہیں، سیب چھلکے کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ مثال کیوں، یعنی واضح، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کتنے عاشق ایسے ہیں جو لیلیٰ کے دیدار کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، بس ایک دیدار، پورا دن کھڑے رہتے ہیں کہ دروازہ کھلے، کھڑکی کھلے اور معشوق کا چہرہ نظر آئے، وہ ایک لہجے کے لیے پورا دن کھڑے رہتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر میں اگر وہ چیز وہ نہیں وہ مل جائے تو پس سمجھیے اس کا مقصد جو کھڑے ہونے کا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اگر آپ بھی اللہ کے عاشق ہیں تو آپ بھی رات بھر جاگتے رہیے، اس لہجے کا انتظار کرتے رہیے کہ رات بھر عبادت کرتے رہیں، رات بھر قرآن کھول کے بیٹھے رہیں، ایک لہجہ ایسا، اس لہجے کا انتظار کریں، نہ یہ کہ خالی قرآن ہی پڑھتے رہیں۔ اس لہجے کے لیے، اس وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں کہ کب آئے گا وہ وقت۔ آپ نظر لگا کے ٹھہریے کہ جہاں کب کھلے گی کھڑکی اور کب میرے سینے پر وہ روشنی پیدا ہوگی، رب اشرح لی، میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ تیری روشنی میرے قلب میں آ سکے، انی ذاہب الی ربی، پروردگار میں تیرے پاس جانا چاہ رہا ہوں، تو مجھے لے لے اپنی آغوش رحمت میں، میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں، تو 10 قدم آگے بڑھا دے۔ یہ آج کی شب ہے، آج کے شب معراج ایک لمحے میں، کہ زنجیر در ہلتی رہی اور معراج ہو گئی، لمحے میں ہوتی ہے معراج، ایک لہجے میں بس ایمان پیدا ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے بس، ایک روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ روشنی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، بس وہ آ گئی تو آپ جیسے رحم کا منہ کھلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، ویسے ہی قلب میں ایمان کی روشنی آتی ہے تو اسے پکڑ لیں آپ اور اس ایمان کو اپنے سینے میں دبا لیں اور اسے جانے نہ دیں اور کہیں پروردگار کچھ ملے نہ ملے، میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، آج کی شب یہ دعا کیجئے کہ پروردگار جنت ملے نہ ملے، طوبا ملے نہ ملے، عقبا ملے نہ ملے، حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے، لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے، غلمان ملے نہ ملے، کوثر ملے نہ ملے، تسنیم ملے نہ ملے، سلسبیل ملے نہ ملے، کچھ ملے نہ ملے، لیکن پروردگار تو مل جانا. اگر تو مل گیا تو نہ جنت کی تیرے پاس کوئی حقیقت ہے. حورے ہو کہ جنت یہ تو ادنا سا صلہ ہے، خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے. خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے. آپ کو لذت ملنی چاہیے. اگر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے تو بند کر دیجئے قرآن. اگر آپ تھک گئے ہیں تو اتر جائیے نیچے، اس لیے کہ کڑھتے کڑھتے نہیں پڑھنا ہے. اچاٹ دل کے ساتھ نہیں، معشوق کے پاس جلے ہوئے جلی ہوئی صورت بنا کے نہیں آنا ہے. شوق ہونا چاہیے، شوق، دیدار کا شوق. اگر وہ عشق نہیں پیدا ہوا تو پھر فائدہ نہیں ہے. آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ لے آ کے مجھے تحفے دے رہے ہیں، وہ تحفہ کسی کام کا نہیں ہے. محبت کا تحفہ، محبت کا. پورا قرآن بھی پڑھ دیں مگر دل راضی نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، بس زبردستی. کیونکہ معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، آج کی شب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آج کی شب بھی اگر میں ان کے درمیان میں عبادت نہ کروں تو کیا ہوگا. دکھاوے کی عبادت آپ کو اس منزل تک نہیں لے جائے گی جو آج کی شب کا تقاضا ہے. آج کی شب سب کے لیے نہیں، اپنے پہ رحم کھائیے، کسی اور پر ترس مت کھائیے. وہ کیسا انسان ہے جو خود مشکل میں ہے، اپنے پہ ترس نہیں کھا رہا ہے، اس کو آج بھی دوسروں کی فکر لگی ہوئی ہے. آج نفسی کا عالم ہونا چاہیے، اپنے آپ پر غور کریں کہ میرا کیا ہوگا، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں. آج آتش جہنم کو یاد کرنے کا دن ہے. خلصنا من النار یا رب، بس یہی دعا کرنا، ہزاروں نام لے، ایک نام سے بس دل سے پکار لو، پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اگر دل سے ایک مرتبہ کہہ دیا، زبان سے ہزار بار بھی کہا تو کوئی فائدہ نہیں. دل سے نکلنے والی بات دل تک پہنچتی. اگر وہ کیفیت برقرار رہی، اور وہ کیفیت کتنی دیر تک آپ برقرار رکھ سکتے ہیں، ہاں اگر وہ کیفیت رات بھر برقرار رکھ سکے تو آپ کا شمار مرسلین میں ہوگا، آپ کا شمار انبیاء میں ہوگا، آپ کا شمار رسولوں میں ہوگا، یقیناً ہوگا. کیونکہ وہ کیفیت رسولوں میں پیدا، وہ کیفیت اگر آپ کے پاس پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہے آپ کے، پھر آپ کے وسیلوں سے جو ہے وہ دعائیں قبول ہوں گی آپ کو، پھر کسی تعویذ کی ضرورت. میں کہا نا، متقی خود تعویذ بن جاتا ہے. اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا عرض کروں. ایمان کس شے کا نام ہے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے. جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ مومنین کے اللہ حوالے کر دیتا ہے، پوری قدرت اللہ مومنین کے حوالے کر دیتا. تم چاہو، میں نے اقبال کو بھی کوٹ کیا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. آپ کیوں ہیرے جواہرات کے پیچھے ہیں؟ یہ تو آپ کے قدموں میں روندنے جانے کے قابل ہیں. یہ چاند و سورج آپ کی خدمت میں ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے ذکر کی حلاوت، وہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے. دل اس کے ذکر سے لذت ملے. اگر لذت چھن جائے تو ذکر چھوڑ دیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلی چیز جو بندے سے چھینتے ہیں وہ ہے لذت مناجات، کہ بندہ پکارتا ہے لیکن لذت نہیں ملتی، نماز پڑھتے ہیں لیکن لذت نہیں ملتی، قرآن پڑھتے ہیں مگر لذت نہیں ملتی. لذت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، ایسے پکاریے کہ لذت مل جائے. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تسبیح کی تعقیبات بہت ہے، ایک عام انسان کے لیے ہم جیسے انسان کہاں پوری رات عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم کو صرف تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہے آج کی شب. 34 مرتبہ اگر ہم پکاریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی کیفیت پیدا ہوتی جاتی ہے قلب میں؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ پکار، اس کا الحمدللہ 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 الحمدللہ، ختم ہو گیا، ختم ہو گئی تسبیح، لائیے تبرک، ہو گئی عبادت. چائے کہاں ہے؟ تبرک کہاں ہے؟ یہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ زندگی بھر ہوتی رہے گی تسبیح، لیکن اثر تسبیح نہیں ہو، تسبیح کا اثر نہیں پیدا ہوگا. ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کے دیکھیے. اور ہمارے استاد کہتے ہیں کہ 66 بار صرف اللہ اللہ پڑھ کے دیکھیے، کچھ نہیں، صرف اللہ. کبھی ایسا بھی پکارا ہے آپ نے؟ یا حیو یا قیوم پکارا ہوگا، سب پکارا ہوگا، لیکن یا اللہ بھی پکارا ہوگا، یا کو بھی ہٹا دیجئے، صرف کہیے اللہ 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 اللہ، صرف ایسا. ایک سانس میں، ایک بیٹھک میں آپ اللہ کو، صرف لفظ اللہ کو پکار کے دیکھیے کہ آپ کے، اس لیے کہ یہ لفظ ہی وہ ہے جس کی تلاش میں انسان ہے. انسان کی پیاس جو بجھتی ہے وہ اسی لفظ سے بجھتی ہے. انسان کی دل کو جو ٹھنڈک ملتی ہے وہ اسی لفظ سے ملتی ہے. یہی ہے جس کے لیے پوری دنیا جس کے پیچھے جا رہی ہے، انبیاء، اولیاء، مرسلین سب اسی کے پیچھے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے فلسفہ عشق کے نام سے، وہ ہندوستان میں کم، پاکستان میں زیادہ چلی گئی، کیونکہ پیسے نہیں تھے ہندوستان پہنچانے کے لیے، تو یہاں پہ چھپوائی تو ختم ہی ہو گئی. ایک اہل سنت نے کہا کہ ہم چھپوائیں گے، لیکن ان کو ہم نے دیا نہیں. تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے کہا کہ ہر انسان کے دل میں عشق ہے، تڑپ ہے. کس سے عشق ہے؟ اس کی تلاش، حسن مجسم کی تلاش میں ہے انسان، حسن کامل کی تلاش میں ہے، یعنی کمال مطلق کی تلاش میں ہے، جمال مطلق کی تلاش میں ہے، جمال مطلق کی تلاش میں ہے. میں بعض وقت لطیفوں سے بھی کام لیتا ہوں. میں کتاب میں خود جو ہے ایک لطیفہ لکھا ہے، اور عام، کیونکہ عام لوگوں کو عام بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. ایک لڑکا کسی لڑکی سے ملا اور کہا تم دنیا کی بہت خوبصورت لڑکی ہو. اس نے کہا میری بہن میرے پیچھے آ رہی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اس نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں آ رہی تھی پیچھے. کہا اگر تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کی خوبصورت ہوں تو پھر تم پلٹ کر کیوں دیکھے؟ تمہارا پلٹ کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ تم حسن مطلق کی تلاش میں ہو. میں اس سے یہ فائدہ اٹھاتا ہوں کہ انسان جمال مطلق کی تلاش میں ہے، ایسے حسن کی تلاش میں ہے جس سے ہنسی کوئی نہ ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس سے زیادہ کوئی ہنسی ہو. زلیخا یوسف کے حسن کو دیکھ کے پریشان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ واقعہ قرآن نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ کہ یہ عیب ہے یہ بات پیش کرنا؟ کوئی عیب نہیں، قرآن نے لکھ دیا کہ یہ کہ زلیخا بلا رہی تھی یوسف کو، لیکن وہی زلیخا جو حسن یوسف میں گرفتار تھی، یوسف کے ملنے کے بعد اللہ نے بتایا کہ زلیخا اصل میں یوسف کی تلاش میں نہیں تھی بلکہ جمال مطلق کی تلاش میں تھی. یوسف کو چونکہ اس نے جمال مطلق سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ یوسف کے عشق میں گرفتار ہو گئی، کہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے زلیخا کی جوانی کو واپس لوٹایا اور یوسف کے ساتھ عقد کر کے یہ بتایا کہ زلیخا بھی یوسف پہ عاشق نہیں ہوئی تھی بلکہ اللہ کی تصویر کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ کیا حاشا، کیا یہ بھی انسان ہو سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت بھی انسان ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہ سوچا تھا نہ دیکھا تھا. جب مخلوق اتنی حسین ہے تو خالق کتنا حسین ہے؟ جب اس کی بنائی ہوئی تصویر اتنی حسین ہے تو وہ مصور کتنا حسین ہوگا جو ایسی ہزاروں تصویریں بناتا ہے، تو وہ مصور کتنا حسین ہوگا۔ چنانچہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا سورہ یوسف میں، اس کے بعد والی کیفیت روایتوں میں بیان ہوئی ہے، یعنی وہ تو قرآن نے لکھا ہے کہ زلیخا بلا رہی تھی، یوسف بھاگ رہے تھے، لیکن روایتوں نے کہا کہ شادی کے بعد یوسف بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان سے دامن چھڑا رہی تھی۔ اللہ کی محبت میں وہ ایسے غرق ہو گئی تھی کہ یوسف سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ جب اللہ پر ایمان لے، جب تک ایمان نہیں تھا یوسف سب کچھ نظر آ رہے تھے۔ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ سورج کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ چاند کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ دولت کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ اقتدار کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، نہ ان کے نزدیک اقتدار کوئی چیز ہے، نہ دولت کوئی چیز ہے، نہ دنیا کوئی چیز ہے، اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ پر ایمان لیا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی آیت سنیے، بہت قیمتی آیت ہے، قل اللہ ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے، وہی وہ اللہ ہے، پھر انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی بکواس میں کھیلتے پھریں۔ ذرہم فی خوضہم یلعبون، انہیں چھوڑ دو کہ یہ کھیلتے بکواس کھیل کھیلتے رہیں۔ یعنی کبھی آپ نے بچپنے میں سائیکل کے لیے جھگڑا کیا ہوگا نا، کبھی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، کھلونوں کے اوپر جھگڑا کیا کہ یہ کھلونا میرا ہے، یہ کھلونا میرا، چھوٹی چھوٹی بات پر، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ لباس، یہ چھوٹی چیز پر۔ تو بڑے لوگ دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ کیسے یہ بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں۔ ویسے ہی ہم لوگ ہیں کہ کار پہ جھگڑا کرتے ہیں، مکان پہ جھگڑا کرتے ہیں، مٹی کا جو مکان ہے اس مٹی کے مکان کے اوپر جھگڑا، یہ میرا ہے یا تیرا ہے۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، وہ اوپر سے دیکھتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، جو کار کے لیے لڑ رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کھلونوں کے لیے لڑ رہے تھے، ویسے ہی یہ لوگ مکان کے لیے، دکان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو انہیں چھوڑ دو، ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہ یہ بکواس کھیل کھیلتے رہیں، ان کو چھوڑ دو۔ جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مگر یہ میری دکان ہے، یہ میرا گھر ہے، اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے بس۔ ان کو اس اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو اس میں چھوڑ دو کہ یہ لوگ دکان مکان کے لیے جھگڑا کرتے رہیں۔ یہ چھوٹے کھلونے ہیں، یہ دنیا کے کھلونے ہیں، ان سے ان کو کھیلنے دو، تم آؤ میرے پاس، آؤ میں تمہیں ملکوت کا دیدار کراؤں گا۔ چھوڑو ان سب کو، یہ بیوی بچوں کو چھوڑو، آؤ خلیل، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور لے جا کے دیدار کراتے ہیں آیات کا۔ تو خلیل نے صحرا میں چھوڑ دیا، حاجرہ کو بھی چھوڑ دیا، اسماعیل کو چھوڑ دیا، کہاں جا رہے ہیں؟ بارگاہ الہی میں، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کعبے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، منز مسجد و مدرسے بیزار شدم، چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم، سب کچھ چھوڑ کے۔ امام خمینی کی آپ آخری وصیت پڑھیے، کہتے من بدلی مطمئن و ضمیری شاد، ببرادران و خواہران مرخص و بجائے گاہ ابدی سفر میکنم۔ میں دل مطمئن کے ساتھ، ضمیر شاد کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں برادران و خواہران سے مرخص ہو کر اب ابدی دنیا کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ پورے ایران کے سیاہ و سفید کا مالک جمران کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں ہیں، شاہی محل کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے محلوں کو ٹھوکر مار کر ایک چھوٹے سے گھر میں ہیں، چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے مکان میں ہیں۔ وہ اطمینان کہاں سے آیا؟ ایک بات میں غدیر کے موقع پہ کہتا ہوں، ابھی بھی آپ کے سامنے کہہ دوں، بات ذہن میں آ گئی ہے تو دیکھیے۔ ایک مسلمانوں میں امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام فخر رازی، جن کے نام کے ساتھ امام جڑا، امام فخر رازی، امام فخر الدین رازی، اور ایک ہے امام خمینی، دونوں کے لفظ کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے. ایک کا رشتہ سخیفہ سے جڑا ہوا ہے اور ایک کا رشتہ غدیر سے جڑا ہوا ہے. اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں سخیفہ اور غدیر سے کیا ہونے والا ہے، 1400 برس کی بحثوں سے آج کیا لینا دینا ہے، غدیر کو گزرے زمانہ ہو گیا، سخیفہ کو گزرے زمانہ ہو گیا. زمانہ ضرور ہوا ہے، اثرات باقی ہے. غدیر کے ماننے کے اثرات ہیں، سخیفہ کو ماننے کے اثرات ہیں. وہ اثرات ان کی اولاد میں، ان کے ماننے والوں میں آپ محسوس کریں گے کہ امام فخر رازی جب دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی. لیکن جب امام خمینی دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں شک کی حالت میں نہیں، یقین کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو ایک فرزند سخیفہ ہے، ایک فرزند غدیر ہے. جو فرزند سقیفہ ہے اس کی موت شک پر ہو رہی ہے، جو فرزند غدیر ہے اس کی موت یقین پر ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان کا رشتہ یقین سے جڑا ہوا ہے، ان کا رشتہ شک سے جڑا ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
غدیر اور سقیفہ کی یہ داستان ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی، اثرات علی ابن ابی طالب کو ماننے کے آپ کے اندر پڑیں گے اگر آپ واقعی علی سے محبت کریں گے. علی سے محبت کرنے والا اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. علی سے محبت کرنے والا گناہوں سے قریب نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب سے دل سے محبت کیجیے. اگر علی کی محبت دل میں آ گئی تو آپ کے گناہوں کو پاک کر دے گی یہ محبت، آپ کو جنت تک ساتھ لے کے چلے گی، کوثر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک پہنچا کے یہ محبت دم لے گی. جب تک علی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جب تک جامع کوثر سے آپ کو سیراب نہ کر دیں، یہ وعدہ ہے علی کا. اللہ تک تم کو پہنچاؤں گا اگر تم اللہ تک جانا چاہتے. جس کو اللہ تک جانا نہیں ہے اس کو علی سے کام کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیے، علی سے کام کیا؟ علی کہاں لے جائیں گے آپ کو؟ علی آپ کو دولت تک لے جائیں گے؟ وہ خود جب دولت تک نہیں گئے تو آپ کو دولت تک کیسے لے جائیں گے؟ علی آپ کو اقتدار تک پہنچائیں گے جو خود اقتدار سے دور رہے؟ علی کی محبت آپ کو کیا دینے والی ہے؟ دنیا دے گی، دولت دے گی، نوکری دے گی؟ کچھ نہیں دے گی. وہ چیز دے گی جو دنیا نہیں دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا قرب. بس بات کو میں نے تمام کیا، وقت شاید زیادہ ہو گیا. کہ علی وہ دے سکتے ہیں جو دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا، وہ ہے خدا کی محبت. وہ علی دے سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو دیا. آخری وصیت کیا کی؟ اب تو وقت نہیں، اگر کل اگر وقت ملے تو آپ کو میں امام علی کی وصیت سنا دوں. جو حسن و حسین کو آپ نے آخری وقت میں وصیت کی ہے، کیا دیا انہوں نے اپنے بچوں کو، وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. کیا چھوڑ کے گئے علی؟ کیا چھوڑ کے گئے علی؟ کیا دے کے گئے اپنی اولاد؟ آپ کو کیا دیں گے؟ وہی دیں گے نا جو اپنی اولاد کو دیا ہے. اپنی اولاد کو کیا دیا علی نے؟ رسول کی سیرت دی ہے. وہ آپ کو دیں گے؟ وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو علی کی ضرورت کیا ہے؟ جو چیز علی دینا چاہتے ہیں وہ آپ لینا نہیں چاہتے. آپ کو سیرت رسول چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے تو آپ کو علی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علی سے وہ مانگ رہے ہیں جو خود علی نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے. غور فرمایا آپ نے، علی سے وہ مانگیے جو علی دے سکتے ہوں، اور علی نے جو اپنی اولاد کو دیا ہے وہ آپ کو دیں گے. وہ ہے سیرت نبی، وہ ہے سیرت رسول. عزیزان گرامی، ڈاکٹر شریعتی کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے. مسلمانوں کی مجبوری ہے علی کو ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سیرت مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ سنت نبی کے علاوہ اور کیا چاہیے آپ بتائیے؟ مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ سیرت رسول چاہتے ہیں، سنت رسول چاہتے ہیں. سنت رسول مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اصحاب نبی میں کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے. ہر صحابی میں سیرت نبی کرچی کرچی شکل میں دکھائی دے گی، لیکن سراپا کر کوئی آئینہ ہے مصطفیٰ کا تو وہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. مسلمانوں کی ضرورت کا نام ہے علی، ہر انسان کی ضرورت کا نام ہے علی. عزیزان گرامی، امیر المومنین کا ذکر عبادت ہے. آپ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ وقت گزر رہا ہے، یہ وقت عبادت میں گزر رہا ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. یعنی آپ جو بھی کام کریں آج کے شب، اس نیت سے کریں کہ پروردگار اس کا ثواب تو دے دے، میں تیرے ولی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ تیری محبت میرے دل میں جاگزی ہو جائے. میں تیرے اولیاء کو اس لیے یاد کرتا ہوں تاکہ میں ان کے ذریعے سے تجھ تک پہنچ سکوں. یہ حبل اللہ المتین ہے پروردگار، یہ تیری رسی ہے، میں اسے مضبوطی سے تھام کے تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں. جیسے قرآن سامس کو پڑھ کر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ویسے ہی ذکر علی گویا جو ہے قرآن ناطق کا ذکر ہے. سیرت علی گویا مکمل قرآن ہے. علی کے ذریعے سے ہم پہنچنا چاہتے ہیں. بے علی پروردگار تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو مل جا پروردگار، تجھے علی کا واسطہ. تیری نظر کرم ہو ہم پر آج کی شب پروردگار، تو مل. آج کی شب ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی نظر کرم چاہتے ہیں، اور اللہ کی نظر کرم اس وقت ملے گی جب ہم ان کے اولیاء کا ذکر کریں گے. جب اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں. وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرو. وَذْكُرْ عِبَادَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. تو جو پروردگار یہ کہہ رہا ہے، ابراہیم کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، ایوب کو یاد کرو، یعقوب کو یاد کرو، وہ پروردگار یہ نہیں کہے گا کہ مصطفیٰ کی اولاد کو یاد کرو، محمد اور ان کی آل کو یاد کرو، علی کو یاد کرو، حسن کو یاد کرو، حسین کو یاد کرو، اس لیے کہ انہوں نے میری ذات کی گواہی دی ہے. حسین سے بڑی گواہی تاریخ عالم میں کسی نے بھی نہیں دی. امام حسین سے بڑی کسی نے گواہی دی ہوتا بتائیے اللہ کی ذات پر. میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر اب یہیں پر بات ختم ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ آج کی شب شب قدر ہے. آج ہمیں اللہ چاہیے، اور کیا چاہیے؟ وہ مل گیا تو امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا. آج اولیاء کا ذکر اس طرح سے ہو کہ صرف اولیاء تک ہی محدود نہ رہ جائیں، بلکہ اولیاء کے سہارے اللہ تک پہنچ جائیں. علی کا ہاتھ تھام کر صرف زمین پر نہ گھومتے رہیں، بلکہ علی کا ہاتھ تھام کے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. ہم علی سے کہیں کہ یا علی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتا ہو. ہم نے پورے اصحاب میں ڈھونڈ لیا، تاریخ میں ڈھونڈ لیا، ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا. ہم اولیاء کے گھروں پہ گئے، ولی کا دروازہ کھٹکھٹایا، غوث کا دروازہ کھٹکھٹایا، سب نے یہی کہا ہم سب کے ولی علی ہیں. غوث و ولی نے یہی کہا، جنید نے یہی کہا، شبلی نے یہی کہا، غوث نے یہی کہا، سب نے یہی کہا. سارے مسلکوں میں چلے جاؤ، سارے مسلکوں میں جانے کے بعد سب یہی کہیں گے ہم سب علی کو ماننے والے، اس لیے کہ علی ہی ہے جو رسول تک بھی لے جا سکتے ہیں، اللہ تک بھی لے جا سکتے ہیں، جن سے سیرت نبی بھی مل سکتی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کی سنت بھی مل سکتی ہے. ہمیں علی چاہیے کیوں؟ علی چاہیے رسول کی خاطر چاہیے. ہمیں علی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی خاطر، کیونکہ علی ہی ہے جو تاویل قرآن کر سکتے ہیں، علی ہی ہے جو تفسیر قرآن کر سکتے ہیں، علی ہی ہے جو راسخون فی العلم کے مصداق ہیں، علی ابن ابی طالب کی ذات. امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی فضیلت آپ کی کون سی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت امیر المومنین کی کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب ومن عندہ علم الکتاب. علی من عندہ علم الکتاب کے مزداق ہیں, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ ذات امیر المومنین کی ہے. آصف ابن برقیہ کے پاس علم من الکتاب تھا تو تخت بلقیس کو چشم زدن میں لے آئے تھے, اور علی من عندہ علم الکتاب کے مزداق ہے. اگر ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹائیں تو شک کرنے کی گنجائش کہاں رہی, اس لیے کہ من عندہ علم الکتاب. عزیزان گرامی, یہ تو علی کی شان ہے, علی کے ماننے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں بات آپ کے سامنے اشارہ کیا پھر آگے بڑھ گیا, وہ یہ تھی کہ علی کے ماننے والے متقی خود تعویذ بن جاتے ہیں, یعنی جب ان کے سر کا واسطہ دیا جاتا ہے تو سمندر کی موجیں رک جاتی ہیں. آپ یقین کریں گے, معروف کرخی کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ میں امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ میں ملاح ہوں, سمندروں میں سفر کرتا ہوں, کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے, اس وقت مجھے کسی تعویذ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے سر کی قسم دے دو سمندر کی موجیں رک جائیں. سبحان اللہ. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کی قسم دے دی جائے تو سمندر کی موجیں رک جائیں؟ کہا کہ جو سر مسلسل اس بارگاہ میں جھکتا رہے, کیا اس سر میں اتنی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کی سر کی قسم دے دے تو سمندر کی موجیں رک جائیں؟ یہ مومن کی شان ہے تو امیر المومنین کی شان کیا ہوگی, جب یہ متقی کی شان ہے تو امام المتقین کی شان کیا؟ آپ ستاروں کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پورے آسمان کی بلندی علی کے آگے جھکتی ہے, آپ ایک ستارے پہ جھگڑا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھیے کہ علی کون ہے, آپ سمجھیے کہ حسین کون ہے. اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے حسین, اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل. علی ابن ابی طالب خود اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے, اللہ کے وجود پر سب سے بڑی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانی آپ کیا ڈھونڈ سکتے ہیں جو آیت اللہ العظما ہے. سب سے بڑی نشانی اس روئے زمین پر آیت الکبریٰ ہے علی کی ذات, سب سے بڑی نشانی ہے علی کی ذات. گواہ ہے مصطفیٰ کی ذات پر, اللہ کی ذات پر گواہ ہے امیر المومنین کی ذات. عزیزان گرامی, علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کو آپ بھلا سکتے ہیں؟ یہ وہی دے سکتا ہے, دیکھیے یہ قربانی وہی دے سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور اللہ کی ذات پر یقین ہو. آپ ایک پیسہ نہیں دے سکتے اللہ کی راہ میں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ واپس پلٹے گا یا نہیں, اس لیے آپ کھوٹا سکہ دیتے ہیں. آپ سڑی ہوئی چیز راہ خدا میں دیتے ہیں, آپ پھٹا ہوا کپڑا راہ خدا میں دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو واپس آنے کا یقین نہیں ہے. آپ ایک پیسہ راہ خدا میں نہیں دے سکتے, آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے, اتنا ہی دیں گے آپ. کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو کوئی جان دے سکتا ہے؟ اگر کوئی جان نہیں دے سکتا ہے تو اپنی اولاد کو جو جان سے زیادہ عزیز ہے دے سکتا ہے؟ آپ جس بچے کو بہت پسند کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں؟ جذبہ خلیل آپ کے پاس ہے؟ جذبہ خلیل آپ کے پاس ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا ہے. کربلا اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی ہے, سب سے بڑی نشانی ہے کربلا. عزیزان گرامی, جب بھی کوئی مصیبت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کربلا کو یاد کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو امیر المومنین کے مصائب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سیدھے کربلا پر آ گئے. ارے علی بھی, علی ابن ابی طالب کی جب شہادت کا ذکر ہم کریں گے تو کیا اس میں کربلا کا ذکر نہیں ہوگا؟ جب تلوار سے زخمی ہونے کی بات آئے گی تو پھر امام حسین کا ذکر نہیں آئے گا؟ ہر مصیبت جا کے حسین ابن علی پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ امیر امام حسین کی وہ مصیبت ہے جو سارے ائمہ نے حسین پہ گریا کیا، رسول اللہ نے گریا کیا، علی ابن ابی طالب نے گریا کیا، فاطمہ زہرا نے گریا کیا، یعنی پہلے والوں نے بھی گریا کیا حسین ابن علی پر اور آنے والوں نے بھی گریا کیا حسین ابن علی پر، چوتھے امام نے گریا کیا، پانچویں امام نے گریا کیا، چھٹے امام نے گریا کیا، آج تک امام مہدی یا گریا کرتے ہیں امام حسین پر. امام حسین فدیہ ہے ساری ائمہ کی طرف سے، سارے انبیاء کی طرف سے، سب جس کسی کو بھی رونا ہے. ہم دعا میں کیا کرتے ہیں، دعا ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار کوئی غم ملے نہ ملے، غم حسین ہمارے لیے کافی ہے، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کہ حسین کا غم دے، کہ یہ غم ہماری امانت ہے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے. یقیناً امیر المومنین کی شہادت بہت عظیم ہے. امیر المومنین کی شہادت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قدم قدم پہ کربلا یاد آتی ہے. جب امیر المومنین کے سر پر ضربت کی بات آتی ہے کہ آپ کو محراب عبادت میں آپ کے سر پہ ضربت لگائی گئی تھی، تو ہمیں فوری حسین ابن علی کے گلے پہ جو خنجر چلایا گیا تھا وہ یاد آتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کو اطراف پہ ان کے اصحاب نے ان کو سہارا دیا، تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے کہ جب فرزند رسول حسین ابن علی کے گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا تو کون تھا حسین کے اطراف جو حسین ابن علی کو سہارا دیتا، کون تھا جو حسین ابن علی کو سہارا دے کے خیمے تک پہنچاتا؟ امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی تو کم از کم اتنے تو اصحاب جمع ہو گئے جو علی ابن ابی طالب کو ان کے گھر تک پہنچایا، لیکن ہائے حسین ابن علی کا لاشا خیمے تک نہ سکا. حسین شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد بھی لاشا خیمے میں نہیں آ سکا، بلکہ بیویاں بے سر و سامان، جلے ہوئے قناتیں، جلے ہوئے خیموں سے جب خود باہر آتی ہیں تب گودال قتلگاہ میں حسین کا لاشا دیکھ کے زینب پوچھتی ہے، انتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا میرے بھائی کا یہ لاشا ہے؟ زینب کو حسین کا لاشا ایسے نظر آیا کہ زینب اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی. میرے بھیا، کیا یہ تمہارا لاشا ہے؟ آخر زینب کیسے پہچانے؟ کیونکہ لاشا پہچانا جاتا ہے تو سر سے پہچانا جاتا ہے. جس بدن پہ سر نہ ہو وہ بدن پہچانا نہیں جا سکتا. اور وہ بدن کیسا جس پہ تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان. ارے امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا تو بچے جمع ہو گئے، زینب و ام کلثوم نے گریا کیا، لیکن ہائے کربلا میں روتے تھے تو رونے نہیں دیا جاتا تھا. سکینہ کو تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، خیام میں آگ لگی، ایسا پرسا دیا گیا. جب تک کربلا نہیں آئی تھی ہمیں کوفے میں رونے کی صدائیں بلند ہوئی، کوفے والوں نے آج تک وہ منظر نہیں دیکھا تھا. چونکہ ہم نے کربلا کے واقعات کو دیکھ لیا ہے، اب ہمارے لیے اب کوفے کے واقعات سنگین نہیں ہے. لیکن جب تک زینب نے کربلا نہیں دیکھا تھا، کوفے کی مصیبت بھی بہت سنگین دکھائی دے رہی تھی کہ ہائے میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی، لیکن کسی نے بچایا نہیں. کیا کوئی مسجد میں ایسا نہ تھا جو قاتل کے ہاتھ کو روکتا اور میرے بابا کی جان کو بچاتا؟ یہ زینب نے اس وقت کہا ہے جب کربلا نہیں دیکھا دیکھی ہے، یقیناً علی نے کہا ہوگا بیٹی اب تمہیں یہ مصیبت بہت گراں گزر رہی ہے، یہ دور تمہیں بہت گراں گزرے گا، لیکن کربلا کے بعد، اس لیے کہ کربلا میں بھی ایک علی ہوگا، لیکن کربلا کا علی اور کربلا کی سکینہ، عزیزو یہ کربلا کی یتیمہ ہے اور یہ کربلا کے علی ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توخ خاردار، اور بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر، امام زین العابدین 11ویں محرم کی صبح ہے، لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، زینب نے شانہ ہلا کے پوچھا سید سجاد میرے لال کیا سوچ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں وہ جوان کیا سوچے گا جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر ہو، اور وہ نماز نہ پڑھا سکے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں؟ ارے ہاں، حسن مشتبہ نے نماز جنازہ پڑھائی، علی ابن ابی طالب کو دفن کیا گیا، لیکن ہاں سارے لاشیں دفن ہو گئے، جو لاشا دفن نہ ہو سکا، بے گور و کفن جو لاشا خاک کربلا پہ پڑا تھا وہ حسین مظلوم کربلا کا لاشا تھا، اور یہ جو یتیمہ ہے یہ سکینہ ہے جو روتی ہے تو تماشے لگائے جاتے تازیہ میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، پروردگارا ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں مغفرتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرما، پروردگارا شبیں گزر رہی ہیں، دوسرا شرابی اختتام کے قریب ہے، لیکن ہم تیری ذات سے نزدیک نہ ہو سکے، پروردگار ہم پہ کرم فرما، پروردگار ہم پہ نظر کرم فرما، پروردگارا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارا ہماری بری عادتوں اور خصلتوں کو ہم سے دور فرما، پروردگارا ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، پروردگارا ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، پروردگارا ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، پروردگارا لذت مناجات عطا فرما، پروردگارا تیرے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، پروردگارا قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا شب نزول قرآن ہمارے دلوں کو منور فرما، پروردگارا قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہماری تاریخ دنیا کو منور قرآن سے روشن فرما، پروردگارا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شروعان فرما۔